الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وقال عز وجل إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا وقال تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے حوالے سے اس کے جو مختلف محاذ ہیں، جو مختلف لیولز ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ. جہاد کے حوالے سے بات عرض کی گئی کہ اس کے تین مرحلے یا تین سطحیں یا تین لیولز ہیں. پہلا اور اہم ترین مرحلہ اپنے نفس کے موز اور گھوڑے کے خلاف، بیجا رسومات کے خلاف، بیجا خواہشات کے خلاف جد و جہد. جہاد مع نفس، ٹو اسٹرائف اگینسٹ یور سیلف، ٹو میک یور سیلف ڈسپلن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرا مرحلہ یا دوسری سطح دعوت و تبلیغ کی سطح پر جہاد، جس کا اصل ذریعہ قرآن حکیم. ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کافروں کی بات نہ مانیں اور آپ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے، بڑا جہاد. یہ جہاد بالقرآن کیا ہے، اسی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ اس کا چوتھا محاذ اس پر بات کریں گے. تیسری سطح جہاد کے حوالے سے اعلیٰ ترین درجہ اللہ کے راہ میں اللہ کے باغیوں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا، دا ہولی فائٹنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو قتال کہا جاتا. جہاد بالقرآن کے حوالے سے جو مختلف اس کے محاذ ہیں، الحمدللہ اس میں سے دو کا ہم تذکرہ، تین کا تذکرہ کر چکے ہیں. پہلا محاذ جہالیت قدیمہ کے خلاف جہاد، عقائد اور رسومات کی اصلاح کے لیے. دوسرا محاذ جاہلیت جدیدہ، خاص طور پر آج کے دور میں جو مختلف لوگ تصورات رکھتے ہیں، ان کے تصورات کو درست کرنے کی کوشش کرنا قرآن کے مطابق. تیسرا محاذ بے یقینی کے پردوں سے یقین، ایمان کے درجے میں لے کر آنے کے لیے قرآن حکیم کو استعمال کیا جائے، قرآن کو ذریعہ بنایا جائے نور پھیلانے کا، اور بے یقینی کے اندھیروں سے نکالنے کا. اس کا چوتھا محاذ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان کرتے ہیں، وہ ہے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کرنا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے. لہذا اس حوالے سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ جب سے یہ دنیا، یہ کائنات رب کائنات نے قائم فرمائی، ترتیب دی، پھر ایک بہت طویل عرصے بعد انسان کو وجود میں، انسان کا وجود ہوا، انسان کو پیدا کیا. انسان جب پیدا کیا گیا یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت، دو مزید ذی شعور مخلوقات موجود تھیں، جو قرآن ہی کی گواہی سے پتہ چلتا ہے. ان میں سے ایک فرشتے کہلاتے ہیں کہ جو نیکی کی طاقت کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا بنایا. دوسری غیر مرئی طاقت، انویزیبل فورس، جس کو برائی کی طاقت کہا جا سکتا ہے، وہ شیطان ہے. اور قرآن حکیم ہی سے پتہ چلتا ہے، یہ واقعہ قرآن حکیم میں 7 مرتبہ آیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت جنات موجود تھے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا. یہ دو ذی شعور سیلف کانشسنیس والے مخلوقات موجود تھیں جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. لہذا ان میں سے فرشتے، جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، نائب، وائسرائے، ڈپٹی بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو جو علم اور دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا، خلیفہ بنائے گا تو اس کو اختیارات دے گا، اتھارٹی دے گا، تو کیا تو زمین میں بنائے گا ایسا نائب جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تقدیس، تحمید بیان تو کر رہے ہیں. گویا اس اندیشے میں ایک انڈرسٹوڈ بات یہ موجود تھی کہ اگر خلافت دینی ہے تو ہمیں دی جائے، ہم تسبیح، تحمید، تقدیس کر رہے ہیں. اس پر رب کائنات نے جو جواب دیا بڑا ہے، میں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کو تمام علم الاسماء دے دیے گئے، فرشتوں کے سامنے رکھے، انبیونی بھی اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. گویا فرشتوں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احترام تھا، تقدس تھا، سپریمیسی تھی، وہ قائم کر کے دکھا دی کہ آدم کی اصل تخلیق ہوئی ہے، اس کی عظمت کی بنیاد علم ہے. پھر اگلا مرحلہ آیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، سجدہ تعظیمی، جھک جاؤ ان کے سامنے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جھک گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا سجدے کرنے سے، اور استکبار کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اور ہو گیا کافروں میں سے. اس پورے واقعے سے جو بات واضح ہو رہی ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت ہی فرشتے بھی موجود تھے، اور جنات میں سے یہ شخص ہے جس کا نام عزازیل ہے، جو ابلیس کہلایا، انتہائی مایوس سے شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے. تو گویا بات واضح ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت ہی ایک آزمائشی وقفے کے لیے یہ دنیا میں اس کو بھیجا گیا. اور اس آزمائشی وقف میں ایک جنگ، ایک تصادم نیکی اور بدی کے درمیان چلا آ رہا ہے، اور یہ مارکہ اب گرم ہونے کو ہے جو عالمی سطح پر ہونے والا ہے. اس کی بات انشاءاللہ آئندہ کبھی آئے گی. البتہ ہم نے اوریجن آپ کو بتایا کہ انسان کی تخلیق کے وقت ہی شیطان موجود تھا، اور عالم بغاوت اس نے اس طرح سے بلند کیا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا سجدہ نہیں کیا. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ فرشتوں میں سے ہی تھا، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے بالکل واضح کیا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، وہ جنات میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند کر دیا تھا. لہذا فرشتوں کے طبقہ اسفل میں تعلیم و تربیت کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس کا گریٹ اپ کر دیا گیا تھا، لہذا وہ ان کے درمیان موجود تھا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے حکم مانتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، نتیجتاً فرشتے تو سجدے میں گر گئے، ابلیس عزازیل اس نے انکار کر دیا سجدے کرنے سے، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہ ہے آغاز. لہذا یہ اتنا اہم واقعہ ہے تاریخی انسانی کا، سات مرتبہ قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے، 7 ٹائم ایک ہی واقعہ مختلف ایسپیکٹ، مختلف زاویوں سے اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت سورۃ البقرہ میں. حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کا بدترین دشمن یہ شیطان اور اس کے ایجنٹ ہیں، اور جیسے میں نے اس کا اوریجن بتایا کہ وہ جنات میں سے ہے. لہذا آج انسان اور انسانیت کا اصل دشمن کون ہے؟ یہ ہے وہ شیطان مردود جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن بناؤ، دشمن سمجھو. اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ دشمن اگر نظر آ رہا ہو تو ٹھیک ہے اس سے دشمنی کی جائے، اس کے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑے میزائل، میزائل کی ٹیکنالوجی ہم نے دکھا بھی دی، اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم وغیرہ وغیرہ. ایسا دشمن جو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیکنالوجی، اس کی ٹیکنکس، اس کی صلاحیتیں آپ کو پتہ ہیں، اندازہ کر لیا، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک ایسا دشمن جو انویزیبل ہو، جو نظر بھی نہ آ رہا، اس سے دشمنی کیسے کریں؟ سوال ہے. تو بہرحال اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیطان ہے کیا، کیسے یہ ہم پر حملہ کرتا ہے، کیسے مختلف انداز سے انسان کو بہکاتا ہے. لہذا بہت پہلے، شاید 2-3 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے کتاب کا ریفرنس دیا تھا، امام جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے، ہر اسکول آف تھاٹ نے کیا، بڑی زبردست کتاب. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ مختلف لوگوں کو کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے، ملما کاریاں کرتا ہے، عالم دین کو کیسے بہکاتا ہے، عورت کو کیسے بہکاتا ہے، اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو کیسے بہکاتا ہے یا بہکا رہا ہے، مدارس میں جانے والوں کو کیسے بہکاتا ہے. تو ہر کسی کے لیے اس کی ٹیکنیک مختلف ہے، بہکانے کا انداز مختلف ہے. عالم دین کا شیطان بھی ظاہری بات ہے اتنا ہی بڑی سطح پر ہوگا، ایک عالم ہی ہوگا تو اس کو بہکا سکے گا، ورنہ تو نہیں بہکا سکے گا. تو بہرحال شیطان کو سمجھنا، اور آج کے دور میں شیطنت کیا ہے، اصل شیطنت کیا ہے، کیسے انسانیت کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات. قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا. ہر دور کی شیطنت مختلف ہوتی ہے، سیولائزیشن الگ ہوتی ہے، تہذیب، ثقافت، کلچر. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عام لوگوں کی نفس پرستی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسے باقاعدہ ایک منظم ادارے، انسٹیٹیوشن کی شکل دے رکھی ہے. لہذا کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، فنون لطیفہ، آرٹس کاؤنسلز، مرد اور زن کی مساوات جیسے ناموں کے ذریعے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کو عام کیا جا رہا ہے. آج کے دور کی شیطنت کے حوالے سے یہ ریکمنڈیشن ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کہ یہ باقاعدہ تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، اور اس کو مختلف انداز سے مسلمانوں کے اندر، مسلمان تہذیبوں کے اندر پینیٹریٹ کیا گیا، انکلکیٹ کیا گیا۔ لہذا اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ جو شیطنت، یہ شیطان ہے، یہ انسان کے اندر نفس پرستی پیدا کرتا اور نفس کے اندر شیطانی ترغیبات ابھارتا ہے۔ تو یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے شیطان کو تو بعد میں نمٹیں گے، پہلے کسے سمجھنا ضروری ہے؟ انگارے کے اندر تھوڑی سی اگر آگ ہو تو ہوا اگر دی جائے تو بھڑکتا ہے نا، انگارے میں آگ ہی نہ ہو تو آپ کتنے ہی کوئلے کو صرف جو جل نہ رہا ہو کتنی ہی تیز ہوا دیجئے نہیں بھڑکے گا۔ تو اس نفس کے اندر شہوات، خواہشات، بے جا خواہشات موجود ہوتی ہیں، ان کو ترغیب دیتا ہے شیطان، آگے بڑھاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، سیولائز کرتا ہے، تو انسان جاتا ہے نا اس کی طرف، اٹریکشنز ہوتی ہیں تو جاتا ہے نا۔ لہذا پہلے جلدی سے دو منٹ کے اندر اس نفس کو سمجھ لیجئے۔ نفس کی تین اقسام یا تین کیفیات ہیں جو قرآن بیان کرتا، نفس ماہم کم ترس فرعون نہیں، اس اقبال نے کہا یہ جو میرا نفس ہے یہ کسی فرعون سے کم نہیں، اورا اون ایرا اون نیس، اس کے پاس طاقت، صلاحیت، فوج تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرا نفس طاقتور نہیں ہے، فرعون کی طرح طاقتور نہیں ہے، تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن خدا کی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو سب سے پہلی کیفیت جو سمجھنے کی ہے نفس کے اندر ترغیبات کے حوالے سے، جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ انسان کے وجود کو سمجھیے، انسان کا وجود دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز سے مشتمل ہو کر، سے مل کر بنایا۔ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری میرے لیے مشکل ہے، اس شہ کی نگہبانی، کون سی شہ ہے وہ؟ اس پیکر خاکی میں ایک شہ ہے جو تیری۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو پہلے، وجود آدم کو پہلے بنایا گیا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ سعد، سورہ ہجر، دو مرتبہ قرآن حکیم میں آیت مبارکہ ہی۔ جب میں آدم کو بنا لوں، سوار لوں، اس کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، روحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اس روح کا، روح ربانی ہے جو کہ اندر پینیٹریٹ کی گئی، ودیت فرمائی گئی، تو روح کے تقاضے کچھ اور، روح انسان کو بڑائی کی طرف، بلندی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، تعلق میں اللہ کی طرف، جیسے سورج کی روشنی، سورج سے اس کا ایک بڑا زبردست تعلق ہوتا ہے، سورج مکھی کا پھول سورج کی روشنی سے کھل جاتا ہے اور سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ ایسے ہی سمجھانے کے لیے ہماری روح نیکی سے، بھلائی سے، اچھے کاموں سے تر و تازہ ہوتی ہے۔ تو جب روح اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، جو بدن ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے اور آج سائنس بھی بتا رہی ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے، ام نباتا، جیسے پودے اگتے ہیں ایسی تمہارا بھی بیج اگا ہے، تم بھی اگے ہو باقاعدہ زمین سے۔ لہذا انسان کا یہ جسمانی وجود، روحانی وجود دونوں مل کے انسان بنتا ہے، الانسان۔ روحانی اعتبار سے اگر طاقتور ہے اور جسمانی وجود، نفسانی خواہشات پوری طرح سے کنٹرول ہے، اس کیفیت کو قرآن حکیم نفس مطمئنہ کہتا، سورہ فجر اکثر و بیشتر آیت یاد آ گئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جان، اے وہ جان جو اپنے رب کے احکامات پر مطمئن ہے، دین اسلام پر مطمئن ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں اطمینان ملتا ہے. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، واپس لوٹا تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی و تو اس سے راضی. اللہ پاک یہی کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے موت کے وقت، نفس مطمئنہ. دوسری کیفیت جب اس نفس، نفسانی خواہشات، لگزریس لائف، ان کی ترغیبات کی طرف توجہ ہے اور روح ہمیں اللہ کی طرف کھینچ رہی ہے، ان دونوں میں مقابلہ چل رہا. تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گنیری، اس کیفیت میں اگر ہم ہیں مسلسل، اس کیفیت کو قرآن حکیم نفس لوامہ کہتا، جو نیکی پر ترغیب دیتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے نیکی کر کے، اور برائی بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھار معاشرے کے دباؤ کے تحت، جذبات کے تحت اور دیگر خواہشات کے تحت، تو افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اگر اس کیفیت میں ہیں تو یہ نفس لوامہ ہے، جس کو سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کے آنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس نفس لوامہ کی، ملامت گر کی، کہ یہ قیامت کا دن آ کے رہے گا. اور تیسری بدترین کیفیت جو اکثر و بیشتر ہماری ہے کہ خدا کا، آخرت کا، روح کا، عبادات کا کوئی تصور نہیں. آج پوری سیولائزیشن تقریباً اس کے تحت آ چکی ہے، جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی تھی، بے یقینی کے اندھیرے اس مادہ پرستی کی وجہ سے آج پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں کم و بیش، الا ماشاء اللہ. اس کے نتیجے میں خدا، گاڈ، اللہ، بھگوان، یہ جتنے بھی نام ہیں، نام خدا کے، کریچر کے، یہ خارج از بحث ہیں، یہ بات کرنے کی ہی نہیں ہے. ہمیں کیا ہوگا، خدا ہوگا، کوئی ہونا ہوگا، ہوگا ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم ہے بھی یا نہیں، یا ہے تو کیا ہوا. تو اس ڈسکشن میں کہ کوئی خدا، کوئی کریئٹر، کوئی بھگوان، کوئی جس کو رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، مسلمان اللہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس سے ڈسکشن نہیں. اصل چیز تو یہ کہ دنیا ہے، یونیورس، یہ نظر آ رہی ہے، ویزیبل ہے، ایکسیسیبل ہے، ایکسپلوریبل ہے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں، اس پر کام کرو بس. نتیجہ تن روح کی حقیقت، روحانیت، اسپرچولیٹی جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور انسان وحشی درندہ، شاید درندے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے اس کے سامنے، اس وحشی درندگی میں انسان پہنچا ہوا ہے. چاہے عراق میں بمبارٹمنٹ ہو، افغانستان کی بمبارٹمنٹ ہو، یا اس وقت انڈیا جس طرح حرکتیں کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا اور دیگر مقامات پر، چیچنیا، بوسنیا، پورے پورے گاؤں دفن کر دیے گئے مسلمانوں کے. یہ بربریت، یہ وحشی درندے، یہ سارے کے سارے یہ انسان ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر روحانیت ختم ہو جائے تو انسان وحشی درندے سے زیادہ خوفناک و خطرناک. اور تیسری چیز آخرت کی زندگی، کون سی آخرت، کہاں سے آخرت، کب، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، نہ یہ ڈسکشن ہے، ضرورت ہی نہیں، کیا ضرورت ہے، بس دنیا ہے اصل، لہذا کھا لے پی لے جی لے. یہ ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. دل مانگے ابھی، ابھی کا مطلب کیا ہے، ابھی چاہیے مجھے کیش، جو میری دل میں خواہش پوری پیدا ہو ابھی پوری ہونی چاہیے، چاہے جائز ہوں، ناجائز ہوں، حلال ہوں، حرام ہوں، اس کو چھوڑو، دل مانگے ابھی. آپ سوچتے ہوں گے یہ دو دو تین تین جملے سر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے یہ پوری تہذیب کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. یہ باتیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا چیز پینیٹریٹ کر دی گئی، اور سلو، آہستہ آہستہ، اس سویٹ پوائزن، میٹھا زہر ہے جو آج ہمارے اندر اتارا جا چکا. نتیجتاً بے یقینی اور مادہ پرستی پر ایمان، یقین کے درجے میں ایمان، اور خدا، آخرت، تصور آخرت، روح، یہ خارج از بحث. یہ ہے سیولائزیشن، یہ ہے تہذیب، یہ ہے ثقافت جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور یہ سارا ایجنڈا ہے شیطان مردود کا. لہذا انفرادی سزا پر نفس کے اندر وسوسہ اندازی کرنا، نفس امارہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. سورہ یوسف میں لفظ آتا ہے نفس امارہ، نفس کو بہت زیادہ برائی کی طرف راغب کرنے والا، حکم دینے والا، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہو یا اجتماعیت کی سطح پر. لہذا آج چوتھا محاذ یوں سمجھیے کہ قرآن کے ذریعے اس شیطان مردود نفسانی خواہشات، بیجا نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا چوتھا محاذ. لہذا اس حوالے سے کرنے کا کام جہاد بالقرآن کا چوتھا محاذ، قرآن کی تلوار سے ارباب اختیار کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، جن کے پاس سارے کے سارے ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے، ان کو اللہ کے بندہ بنانے کی کوشش کرنا. آج دو ذراؤں کے ذریعے، ذریعوں کے ذریعے، دو ریسورسز کے ذریعے انسانیت کو برباد کیا جا رہا. دو بڑے ہیں، باقی سارے چھوٹے ہیں. سب سے اہم ترین ذریعہ نظریاتی سطح پر لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا وہ ہے تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم. تنہائی میں ذرا غور کیجئے گا پاکستان میں کون سا تعلیمی نظام چل رہا ہے. دو تعلیمی نظام پیلرل چل رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، 150 سالہ تحریک ہے پوری، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، سر سید احمد خان اور علماء دیوبند کی تحریکوں کے نتیجے میں دو تعلیمی نظام اس وقت چل رہے ہیں. اور انگریز بڑی زبردست سازش کر کے گیا کہ ان تعلیمی نظام کو مرج نہیں ہونے دیتا، الگ الگ چل رہے ہیں. بہرحال دیوبند علماء نے جو تحریک چلائی قال اللہ قال رسول کو پرزرو کرنے کی، وہ کسی حد تک کامیاب رہے الحمدللہ. لیکن اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنے پڑھانے والے تعلیم یافتہ لوگ آج اس تہذیب کے سب سے زیادہ ڈسے ہوئے ہیں. اس تہذیب، اس سیولائزیشن کے سب سے زیادہ ڈسے ہوئے لوگ وہ ہیں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک برپا کی انگریز کے حوالے سے کہ ہمیں سائنس بھی پڑھنی چاہیے، انگریزی پڑھنی چاہیے، بہرحال وہ بھی کسی حد تک بظاہر کامیاب رہے. اگر ہم نہ پڑھ پاتے تو آج سائنس، آج شاید کوئی نہ انجینئر ہوتا، نہ ڈاکٹر ہوتا، نہ لائر ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا، کمی کاری ہوتا مسلمان. تو دنیاوی اعتبار سے بہرحال یہ بھی ایک کامیابی تو ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے برا نہیں منائیے گا. زیادہ ناکامی کے چانسز ان لوگوں کے ہیں جو ان اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں اور جدید تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ ان کی تربیت قرآن اور حدیث اور دین کے حوالے سے نہیں ہو پا رہی یا نہیں ہو سکی. نتیجتاً بڑے بڑے لائرز، نام نہیں لے رہا سمجھ جائیں گے آپ، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے. سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی کیونکہ بہت بڑے لائر ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ پائے، پڑھایا ہی نہیں گیا. نتیجتاً یہ ہے دونوں کا آؤٹ کم. لہذا آج کے دور میں شیطانی ثقافت، کلچر، تہذیب اس تعلیمی نظام کے ذریعے ہمارے نئے نیو جنریشن کے اندر پینیٹریٹ کر دی گئی. دوسرا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے مؤثر، سب سے افیکٹو سورس ہے میڈیا. لہذا میڈیا کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ پرنٹ میڈیا بڑا افیکٹو ہوتا تھا، اخبارات چھپتے تھے، ناول اور بڑے بڑے رسالے آیا کرتے تھے، ہفتوں مہینوں کے بعد لوگ اس کو پڑھتے تھے، ان نظریات سے متاثر ہوا کرتے تھے، کئی سال لگتے تھے. پرنٹ میڈیا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ہیں جن نے ڈائجسٹ پڑھے ہوں، اگر آپ کو یاد آ گئے ہوں، ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے لوگ باقاعدہ، عمران سیریز اور اردو ڈائجسٹ اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کی کتابیں آیا کرتی تھیں. ایک زمانہ تھا لکھنے والے تھے، لکھاری بھی تھے اور پڑھنے والے بھی تھے. یہ میں پچھلے 200 صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آج سے کوئی 30-35 سال پرانی بات ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. پھر ایک تحریک آئی زبردست، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن آیا، 60s میں پاکستان میں بھی آیا اور اس نے بھی ایک زبردست انقلاب برپا کیا. اعلیٰ ترین لوگ کون قرار پائے؟ جو ٹی وی میں، جو پروگرام میں، کسی ڈرامے میں، فلموں میں سب سے ذہین کون ہے؟ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی، وہ ایسے بولتا ہوگا، یہ پورٹریٹ کیے گئے باقاعدہ. نتیجتاً اگلی جو نسل آئی وہ ویسے ہی ہو گئی، ویسے ہی ہونے لگی، ویسے ہی سوچنے لگی، ان کے چہرے ویسے، ان کا لباس ویسا، ان کے بود و باش، ان کا ہیئر اسٹائل ایون پتہ نہیں کیا کیا کیوں کہہ لیجئے سب ان جیسا ہونے لگا. آج بچے سے پوچھئے آپ کا آئیڈیل کون ہے, بچہ بتائے گا آتف اسلم. آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو آتف اسلم صاحب کون ہے, لیکن وہ بتائے گا آتف اسلم, کیونکہ اس نے آتف اسلم کی مارکیٹ دیکھی ہے. ایک جگہ وہ پروگرام کریں اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, آئیڈیل اس کا. میں نے اشارہ تن عرض کیا صرف, ورنہ کرکٹر ہو کوئی بھانڈ ہو کوئی میوزیشن ہو کوئی جو بھی یہ نوجوانوں کا آئیڈیل ہے, کیونکہ ٹی وی پر اسی کو دکھایا گیا ایسا ہی ہونا چاہیے آئیڈیل. بہرحال حقائق بڑے تلخ ہیں لوگ اس وقت, مجھے پتا ہے کہ کروٹیں بدل رہے ہیں, بہت تلخ باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے بعد جو میڈیا آیا اٹس ویری افیکٹو اینڈ ڈینجرس اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا. یہ اب ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے جنہوں نے بنایا تھا, ان کے بھی ہاتھوں سے یہ نکل چکا تیر. اور سوشل میڈیا نے آ کر جو تباہی مچائی ہے اس کا آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے. شاید نسل در نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے. تو بہرحال چوتھے سطح پر عام لوگوں کی نفس پرستی اتنی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ باقاعدہ ایسا ہے جو ایک منظم ادارے کے تحت انسٹیٹیوٹ کے تحت کلچر, تہذیب, ثقافت, فنون لطیفہ, آرٹس کاؤنسلز, مرد اور زن کی مساوات جیسے ناموں کے ذریعے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کریں. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ شیطان مردود اور اس کی ترغیبات کو سمجھنا, اس سویلائزیشن کو سمجھنا, اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنا. دونوں بڑے اہم کام ہیں. پہلے تو شیطان, پہلے دشمن کو سمجھنا ہے. آج کے دور کا شیطان کون ہے, کس کی شکل میں ہے, کس کس نسل میں ہے, کس کس رنگ میں ہے, اور پھر اس کو جواب دینا. اور اس کو جواب دینے کا ذریعہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. لہذا قرآن کے ذریعے اس کو گھائل کرنا. مار نہیں سکتے آپ شیطان کو. اگر مار سکتے ہوتے تو رمی کے موقع پر اتنی فائرنگ ہوتی کہ شاید وہ دیواری ختم ہو جاتی. وہ ایک سمبولک شیطان ہے, اس کو مارا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے, لیکن ممکنات میں سے نہیں ہے, وہ ویزیبل نہیں ہے, نظر نہیں آتا. قرآن کی تلوار سے اس کو گھائل کرنا ہے, پیچھے ہٹانا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پیچھے کیسے ہٹتا ہے, گھائل کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن خود بھی پڑھائیں, اس کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کریں. قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے شیطان کیا ہے, شیطانی ترغیبات کیا ہیں, آج کے دور کا شیطان کیا ہے, آج کے دور میں شیطان کیسے مختلف طریقوں سے انسانیت کو بہکا رہا ہے, اور آدم اس کی نسل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے وعدے کے مطابق. اس نے قسم کھائی تھی رب کائنات کی, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, سب کو لے ڈوبیں گے, سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. رب کائنات نے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا تھا, لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ, کہ میں تجھے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. لہذا اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم سٹڈی کریں قرآن کو, سمجھیں. اور قرآن میں جہاں جہاں شیطان کے مختلف ترغیبات, نفسانی خواہشات کو کیسے بڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تکبر کیسے پیدا کرتا ہے, حسد کیسے پیدا کرتا ہے, یہ غیبتوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے, دل کے اندر نفاق کیسے پیدا کرتا ہے, نفس پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے, مادہ پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے, مال کی محبت کو کیسے مزین کرتا ہے, ساری چیزیں رب کائنات نے کھول کر بیان کی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس محاذ پر بھی کامیابی عطا فرمائے. جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ کتاب کا نام ہے. میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو خود پڑھیے, خود سمجھیے کہ آج کے دور میں شیطان کیا کر رہا ہے, اسی طرح قرآن کے ذریعے ہم کیسے اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.